الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك انت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا, پھر اس مبارک دن میں صحت عطا فرمائی, پھر ہم میں سے بعض خوش نصیب وہ بھی الحمدللہ جنہوں نے جمعہ کے دن کا آغاز نماز فجر سے کیا اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی سعادت حاصل کی. الحمدللہ اب جمعہ کی نماز کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جمعہ کے دن اول وقت میں مسجد میں آنا فضیلت کا باعث ہے, اجر و ثواب کا باعث ہے. اسی طرح جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی رکھی ہے حدیث کے مطابق جس میں دعا قبول ہوتی ہے, تو دعاؤں کا اہتمام بھی کیا جائے کثرت سے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بھی فضیلت کا باعث ہے. جمعہ کے دن کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا جائے. پھر جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. غسل اگر ہم سنت کی نیت سے کریں گے انشاءاللہ تو اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا. خوشبو لگانا, اچھی معیاری خوشبو لگانا کہ اس سے ہمارے کسی بھائی کو تکلیف نہ ہو بلکہ ہمارے جسم سے خوشبو آئے. پھر مسواک کرنا, یہ ساری مبارک سنتیں ہیں نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں من احب سنتی فقط احبنی, جس کسی نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. بہت بڑی بشارت ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت ہی اہم ہے اور اس کو کوشش کی جائے جتنا زیادہ اویل کیا جائے, پوری زندگی سنت کے مطابق گزاری جائے تو انشاءاللہ جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی حاصل ہوگا, آپ کی شفاعت بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ العزیز. الحمدللہ یہاں خطبات جمعہ میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے سفر آخرت کے مراحل. سفر آخرت کے مراحل کی اہمیت کیا ہے, موضوع کی اہمیت ہم ایک دفعہ تازہ کر لیتے ہیں. دیکھیں, ایمانیات میں اہم ترین ایمان ایمان باللہ ہے. ایک, اللہ کو اس کی وحدانیت کے ساتھ ماننا, اس کے احکامات کو ماننا, یہ اہم ترین ایمان ہے. قرآن حکیم کا اہم ترین موضوع ہے ایمان باللہ. پھر عملی اعتبار سے دیکھا جائے کہ زندگی کیسے گزاری جائے, زندگی گزارنی کیسی ہے, اس کے لیے اہم ترین ایمان ہے ایمان برسالت, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی کو گزارا جائے. اسی طرح انسانی زندگی پر سب سے زیادہ اثرات جس ایمان کے ہوتے ہیں وہ ایمان بالآخرہ ہے. جتنا آخرت پر یقین ہو, کنوکشن ہو آخرت پر, موت پر, حساب کتاب پر, جنت پر, جہنم پر, اتنا انسان دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال کر سکے گا, نیک اعمال کرے گا, برائیوں سے بچے گا, نافرمانی سے بچے گا. یہی وجہ ہے کہ یہ موضوع قرآن حکیم کا اہم ترین موضوع کہا جا سکتا ہے, خاص طور پر جو آخری منزل ہے سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک, اس کا موضوع ہی ایمان بالآخرہ ہے. اور بڑی پیاری صورتیں اس میں آتی ہیں، جیسے تذکیہ کیا گیا تھا، سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ قاف ہے، بلکہ پوری آخری منزل ہی الحمدللہ ایمان بالآخرہ کے موضوع پر ہے. آج جو مقام میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے وہ سورہ یاسین کی آیات مبارکہ ہے. اس سے پہلے کہ یاسین شریف کی آیات مبارکہ پڑھیں جس میں سور پھونکنے کا تذکرہ ہے، قیامت کے دن کا، حساب کتاب کا، حشر کا تذکرہ ہے، ذہن میں تازہ کیجئے کہ سفر آخرت کا پہلا مرحلہ کون سا ہے. آخرت کے سفر کا پہلا مرحلہ، جیسے عمرے کے لیے ہم جاتے ہیں تو مراحل ہوتے ہیں، پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ، ایسے ہی سفر آخرت کا پہلا مرحلہ یہ دنیا کی زندگی ہے. دنیا کی 50-60 سال کی زندگی یہ پہلا مرحلہ ہے، اور اس کا اختتام ہوتا ہے موت پر. یہ 70 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی، 15-16 لاکھ گھنٹے یہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اور یہ ریکارڈنگ بامقصد ہے، اور ریکارڈنگ کا بڑا ہی زبردست سسٹمیٹک سائنٹیفک اللہ پاک نے نظام بنایا ہے کہ فرشتوں کو ریکارڈنگ کے لیے لگایا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ایسے معزز فرشتے ہیں، لکھنے والے کاتب ہیں، کہ جو ہر وہ چیز جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. تو گویا پہلے مرحلے کے مطابق زندگی کا اختتام، یہ جو زندگی کا اختتام ہے یا موت اس کو ہم کہتے ہیں، یہاں پر آ کر پہلا مرحلہ زندگی کا ختم ہوتا ہے. لیکن سمجھنے والوں کے لیے عرض کیا گیا تھا کہ یہاں سے سفر آخرت کا آغاز ہوگا. ڈیتھ جو ہے، موت جو ہے، وہ آغاز ہے اصل سفر کا. پھر موت کے حوالے سے یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ ہر انسان پر موت آئے گی، جتنا نیک انسان ہو اس پر بھی موت آئے گی، برے سے برے انسان پر بھی موت آئے گی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یا ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور فیصلہ کن بات یہی ہے کہ جو بچا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقط فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا، ہمیشہ کی کامیابی اس کو حاصل ہو گئی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جو سب سے اہم ترین بات یہی ہے کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. یہ ایگزامنیشن ہال ہے، یہ رزلٹ ڈے نہیں ہے، رزلٹ ڈے ایگزام کے بعد آتا. پھر اس کے بعد یہ عرض کیا گیا تھا کہ موت کے وقت کی کیفیات بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی. نیک لوگوں پر کیفیت آئی جب ان پر موت کا وقت آتا ہے. سورہ واقعہ ہم نے پڑھی تھی، اگر آپ کے ذہن میں تازہ ہو گئی ہو، فرحان و جنت و نعیم، نعمتوں والے باغ سے، خوشبو سے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے. اگر وہ اصحاب الیمین، سابقون ہے، مقربون ہے، اصحاب الیمین ہے تو اس کے لیے بھی نیکی کا معاملہ ہے. اصحاب الشمال میں سے اگر گیا تو اس کے لیے پھر عذاب کی کیفیت ہے. موت کے وقت ہی یہ بات عرض کی گئی تھی آیت مبارکہ کے حوالے سے، یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے آتے ہیں اور ان کے چہروں پر اور ان کو پیٹوں پر مارنا شروع کرتے ہیں. ذوق العذاب، ان سے کہا جاتا ہے چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تعملون، یہ وہی کچھ ہے جو تم کیا کرتے تھے. اعمال کی سزا دی جا رہی ہے اور موت کے وقت ہی شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد الحمدللہ پچھلی مرتبہ ہم نے قبر کا تذکرہ کیا تھا. قبر جنت کے مراحل میں، آخرت کے سفر کے مراحل میں بڑا اہم مرحلہ ہے، جس کو برزخی زندگی کہا گیا قرآن حکیم کے مطابق، اور حدیث کے مطابق یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے. جنت کے کشادہ باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے قبر کو، اور جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی بنا دی جاتی ہے. انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، لیکن قبر اس کا پہلا مرحلہ ہے. حدیث میں آتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا، کہ قبر جب کسی مردے کو اس کے حوالے کیا جاتا ہے تو ویلکم کرتی ہے، خوش آمدید کہتی ہے. اس کے الفاظ بھی نقل کیے گئے معروف الحدیث میں، ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں، کہ تم پیٹھ پر چلنے والے لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے، آج جب تم میرے پاس آئے ہو مہمان بن کر تو اب میں تمہیں اپنی رانائیاں دکھاؤں گی، اور جنت حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے. اسی طرح منافق پر، نافرمانوں پر، مشرکین پر، کافر پر، وہ جنت، وہ جو قبر ہے وہ تنگ کر دی جاتی ہے، اور بہت شدید کیفیت آتی ہے حدیث مبارکہ میں. یہاں تک بھی بیان کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو کچھ مجھے معلوم ہے کہ قبر میں مردے کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے یا ہوگا، اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو. یہ انٹینسٹی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کی، کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر میں بتا دوں بتانا شروع کر دوں مراد یہ ہے کہ اس کی کیفیات کو، تو بہرحال تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے اس خوف سے. تو بہرحال اللہ سے دعا بھی کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں موت کے وقت بھی آسانیاں فرمائے، قبر کے معاملات بھی آسان فرما دے. قبر کے تین سوالات کا تذکرہ بھی کیا، یہ بھی حدیث میں آتا ہے. پہلا سوال ما ربو کا، ما دینوں کا، ومن نبیوں کا، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، اس کی تیاری کر لیجئے. تیاری کے حوالے سے بھی عرض کیا گیا تھا کہ سورۃ الواقعہ پڑھنا سنت ہے نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت خاص طور پر. اور سورہ ملک کی فضیلت میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جہنم خاص طور پر قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گی. 30 آیات ہیں محض، جو شاید اس کو پڑھے گا سمجھ سمجھ کے انشاءاللہ، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ قبر کے عذاب سے اس کو محفوظ رکھے گی. تو ہماری روٹین میں یہ باتیں ہونی چاہیے. سورہ یاسین صبح کے وقت پڑھ لی جائے گھر سے نکلتے وقت، فجر کے بعد یا فجر سے پہلے. اسی طرح سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ، اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے. تینوں صورتوں میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے، آخرت کا موضوع، موت کا موضوع، آخرت کا موضوع، حساب کتاب کا موضوع ہے. انہی میں سے چند آیات مبارکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں سورہ یاسین کی. یہ چوتھا رکوع ہے سورہ یاسین کا. سورہ یاسین کے بارے میں بھی چند باتیں عرض کرتا چلوں کہ یہ قرآن حکیم کی بہت ہی منفرد سورت ہے، پرومیننٹ سورت اس کو کہا جا سکتا ہے. حدیث کے مطابق اس کو قلب القرآن بھی کہا گیا، قرآن حکیم کا دل. جیسے دل کی حیثیت پورے جسم میں ایک نمایاں حیثیت ہوتی ہے، اسی طرح سورہ یاسین کو قلب القرآن کہا گیا، عروس القرآن سورۃ الرحمن کو کہا گیا، اسی طرح اور بھی زینت القرآن، بہت سارے الفاظ آتے ہیں مختلف سورتوں کے بارے میں. یاسین شریف قرآن حکیم کی بڑی اہم سورت ہے، اس کو روزانہ پڑھنے والے کے لیے مغفرت کا بھی وعدہ کیا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن بہرحال یہ تذکیر و یاد دہانی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور جمعے کے دن خاص طور پر جو موضوع ہے خطبہ جمعہ کا وہ تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے، موت کو یاد کروانا بار بار. فذکر انما انت مذکر، فذکر ان نفعت الذکرا، فذکر ان ذکرا تنفع المؤمنین. سورہ زاریات میں تو یہاں تک فرمایا اے نبی آپ ان کو یاد دہانی کروائیے، اور یاد دہانی کروانا اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتا ہے. انسان بھول جاتا ہے نا دنیا کی زندگی میں، مگن ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، تو یاد دہانی کروانا بار بار ضروری ہوتا ہے. اور خاص طور پر جمعے کا دن اسی مقصد کے لیے رکھا گیا ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئیں، خوشبو لگا کر آئیں، اچھی طرح اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہوں اور اصل میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کروا رہے ہوں. تو یہ جو آیات مبارکہ یہ دہانی کے لیے ہی ہے. اور سفر آخرت کے حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ قبر کے بال، قبر کی زندگی جو ہے وہ برزخی زندگی ہے. کس کی کتنی ہے یہ اللہ جاننے والا ہے. اس کے بعد ایک وقت آئے گا سور پھونکا جائے گا. سور میں پھونکنے سے متعلق بھی یہ بات سمجھ لیجئے کہ دو یا تین مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس کی تفصیل ہے. پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا تو ایک زلزلے کی کیفیت ہو جائے گی. سورہ حج میں آتا ہے ان زلزلہ الساعۃ لشیء عظیم، زلزلہ جو ہے قیامت کا بھونچال وہ بہت بڑی شے ہے. بہت بڑی شے کا مطلب اس کی انٹینسٹی کیا ہے تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے. چند سیکنڈ کے لیے جب زلزلہ آتا ہے تو اللہ رسول موت یاد آ جاتی ہے، آخرت یاد آ جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد آ جاتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کبھی زلزلہ آیا ہو کس کیفیت میں ہوتا ہے، ایک ایسا زلزلہ جو مسلسل آ رہا ہو، تسلسل کے ساتھ آ رہا ہو. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلا دیے جائیں گے جس طرح ہلایا جائے، تو پہلی کیفیت یہ طاری ہوگی. پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا. حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری لگائی اللہ پاک نے کہ وہ سور پھونکیں گے یا سور میں پھونکیں گے، کوئی بگل ٹائپ کوئی شے ہے جس میں پھونکا جائے گا. اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہے، اس کی آواز اتنی زیادہ ہے، وائس جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات اس کی فریکوینسی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بعض اوقات کان پھاڑ دیتی ہے. ابھی بھی کوئی بہت بڑا سا جہاز اگر نیچے سے گزر جائے تو شیشے تو کم از کم ٹوٹ ہی جائیں گے. تو وہ جو سور پھونکا جائے گا اس کی شدت بے انتہا تیز ہوگی، جس کی وجہ سے تمام مخلوق پر موت طاری ہو جائے گی. پھر تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، کتنے عرصے بعد ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. تو پھر تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر آئیں گے. یہ ہے کیفیت جو قرآن حکیم بیان کرتا ہے، میں نے خلاصہ بیان کر دیا. اب یہاں پر تیسری مرتبہ سور پھونکے جانے کا دہ تذکرہ کیا جا رہا ہے. فرمایا وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. جب سور میں پھونکا جائے گا تو سب اپنے اپنے مرکز سے، اپنی اپنی قبروں سے نکل کر تیزی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اپنے رب کی جناب میں اور جمع ہو جائیں گے. اب جمع کس جگہ ہوں گے اس کی تفصیلات بھی آتی ہیں احادیث مبارکہ میں. یہ عرفات کا میدان خاص طور پر ریہرسل ہے قیامت کے دن کی. عرفات کے میدان کو اپنے ذہن میں لائیے، جہاں پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں نا، پوری دنیا کا مسلمان جمع ہوتا ہے عرفات کے میدان میں، 9 ذوالحجہ کو، عرفہ جس کو کہا جاتا ہے. ایسے ہی پوری دنیا کی جہاں جہاں قبریں ہوں گی، جہاں جہاں انسانوں کے پارٹیکلز پڑے ہوں گے، عناصر پڑے ہوں گے، وہ سب کے سب سور پھونکنے کے نتیجے میں جمع ہو جائیں گے، زندہ ہو کر تیزی سے دوڑتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں جمع ہوں گے. اور یہ میدان ہوگا میدان حشر، یہ عرفات کا میدان. یہاں ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، سوالات تو بہت سارے پیدا ہوتے ہیں لیکن میں جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ عرفات کا میدان تو بہت تھوڑا سا ہے، چھوٹا سا ہے، اور عرب ہاں عرب انسان اس میں کیسے آئیں گے؟ تو اس کا انتظام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر لے گا کہ زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا. اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ أَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچا جائے گا ایون ہو جائے گی ساری کے ساری. تو یہ جو جگہ کا مسئلہ ہے، یہ جگہ کا مسئلہ ختم ہو گیا. جب زمین ہی ایون ہو گئی ساری کے ساری، نہ اس میں کوئی سمندر ہے، نہ کھائیاں ہیں، اور نہ پہاڑ، اس کا سلسلہ بالکل برابر ہوگی. البتہ حدیث میں کیونکہ اسپیسیفک جگہ کا تذکرہ آ گیا، عرفات کا میدان، اور یہ ایک ریہرسل ہوتی ہے عرفات کے میدان میں، تو یہاں جمع ہوں گے. سورہ فجر میں بھی اس کی تفصیلات آتی ہے، اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. تمہارا رب بھی آ جائے گا، فرشتے بھی آ جائیں گے صف در صف، اور جہنم بھی حاضر کر دی جائے گی. گویا تمام معاملات زمین کے جو بھی ہیں وہ زمین ہی پر طے کر دیے جائیں گے. تو سور پھونکنے کی وجہ سے سارے لوگ جمع ہوں گے رب کی جناب میں. اب یہ جو آخرت کا انکار کرنے والے تھے اور ہیں، ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں نا جو آخرت کو مانتے ہی نہیں، حساب کتاب کو مانتے نہیں. بہت سے تو موت کا بھی انکار کر سکتے ہیں، موت ہی نہیں آئے گی. کرتے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ موت ایسی یقینی چیز ہے، فزیکل ویزیبل، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. بڑے سے بڑا کافر بھی مرتا ہے. تو بہرحال اس کا انکار کرنے والا تو آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا. خدا کا انکار کرنے والے ہیں، 2 عرب سے زیادہ انسان ایسے ہیں جو خدا کو مانتے ہی نہیں، ابھی بھی دنیا میں ایسے ہیں. بہت سے زبان سے انکار کرتے ہیں، بہت سے عمل سے انکار کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال ان کو بتایا جائے گا کہ یہ دن جب آیا، قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. بہت اہم جملہ ہے، ان کا سٹیٹمنٹ نقل کیا جا رہا ہے کہ جو آخرت کا انکار کرتے تھے، خدا کا انکار کرتے تھے، حساب کتاب کا انکار کرتے تھے، حشر کا انکار کرتے تھے، جمع کیے جائیں گے اللہ کی جناب میں، اس کو مذاق سمجھتے تھے. نان سیریس ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ اتنی اہم باتیں بتائی جا رہی ہوں اور بندہ سیریس ہی نہ لے رہا ہو، دنیا کی زندگی میں مگن ہو. ان کا سٹیٹمنٹ سنیے ذرا، قالو یا ویلنا، تو کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمارے مرکز سے ہمیں دوبارہ اٹھایا. کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے، خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا. وصدق المرسلون، اور تمام رسولوں نے سچ کہا تھا. اب یہ المرسلون آ رہا ہے، جمع کا صیغہ ہے، گویا ہر نبی کی دعوت، ہر رسول کی دعوت یہاں نقل کی جا رہی ہے. جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، 125,000 کی تعداد میں رہے ہوں گے واللہ عالم، تمام پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ ایک، اللہ پر ایمان لاؤ، لا الہ الا اللہ، یہ تمام پیغمبروں نے آ کر دعوت دی. دوسری دعوت پیغمبروں کی، میری اتباع کرو، اللہ سے ڈرو. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تمام پیغمبروں کی دعوت قرآن حکیم نقل کرتا ہے. اے میری قوم کے لوگوں، اے لوگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میری اطاعت کرو. یہی تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں بھی ملتا ہے. نہج البلاغہ اگر کتاب اگر آپ کو یاد ہو، اس میں پورا نقل کیا گیا، ایک بہت زبردست خطبہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے تمام مکے والوں کو جمع کیا، وہ صباحا کا نعرہ لگایا، تمام مکے والے جمع ہو گئے. تفصیلات پڑھی جا سکتی ہیں. جب سارے مکے والے جمع ہوئے تو سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار اور اپنے اخلاق کی گواہی لی کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تو کوئی بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، میری بات مانو گے؟ تمام مکے کے لوگ جمع ہیں، سب نے کہا مانگیں گے، کیونکہ آپ صادق العالمین ہیں. اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے معاملات کی گواہی لینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو قافلے کا جو راہبر ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیتا. قافلے کا راہبر ہمیشہ معتمد آدمی ہوتا ہے، ٹرسٹڈ بندہ ہوتا ہے. اور اگر خدا کی قسم میں تمام لوگوں سے جھوٹ بول سکتا، تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. تم میرے اپنے خاندان کے اپنے قبیلے کے لوگ ہو. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت رکھی کہ دیکھو اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, میں اللہ کا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اور جیسے روزانہ تم رات کو سو جاتے ہو, سونا اپنا آبزرویشن ہے نا, ٹیچنگ میتھڈ آف ٹیچنگ میں اسی سے ریزیمبلنس پیدا کی جاتی جو ہم دیکھتے ہیں, جیسے روزانہ رات کو سوتے ہو ایسے ہی تم سب پر موت طاری ہو جائے گی, اور جیسے روزانہ صبح اٹھتے ہو بیدار ہوتے ہو ایسے ہی تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اب دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے, سونا جاگنا روزانہ کی آبزرویشن ہے, جیسے روزانہ سوتے ہو ایسے ہی موت طاری ہوگی. اور بہن قرار دیا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام نیند اور موت کو, کتنی آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی. اور جیسے روزانہ صبح بیدار ہوتے ہو, روزانہ ہوتے ہو, اسی طرح قیامت کے دن بیدار ہو گئے, پھر تم سے حساب کتاب ہوگا. یہ ہے کانٹے کی بات, اہم ترین بات. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا, اور اس کے بعد حساب کتاب کے بعد یہ تو جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کی, یا جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کی. اور بھی کئی خطبات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ملتی ہے. بہرحال اس کا نتیجہ کیا ہوا پوری بات ہی بتا دیتا ہوں. جب آپ نے وہاں سبحان کا نعرہ لگا کر پوری قوم کو دعوت دی, بدبخت ابو لہب جو ہے وہ بدعا دینے لگا, تبت یدا یا محمد علی ہادہ جماعتنا, محمد علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں, کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا. گویا اس نے پورا جو خطبہ تھا, جو اس کے امپریشن تھے, اس کو زائل کرنے کی کوشش کی. وہ یہ بدعا دے کر چلا گیا. اب اس بدعا کے جواب کہاں سے آیا یہ بات سمجھنے کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم تھا جو کہہ رہے ہیں کہنے دیجئے, آپ صبر کیجئے. آیت مبارکہ مذمتی صورت نازل ہوئی, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ ماله وما کسب سیصلا نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اس میں کتنا غصہ, کتنی مذمت شامل ہے. عربی ادبار سے اگر آپ پڑھیں تو جو الفاظ اس نے کہے تھے انہی الفاظ میں اللہ کی طرف سے جواب آ گیا, محمد کے ہاتھ نہیں ٹوٹے نہ ٹوٹیں گے معاذ اللہ. تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گیا اور برباد ہو گیا اور وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. بہت سخت آیات ہیں مبارکہ ہیں مذمتی. بارہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی, اور یہی دعوت ہے تمام رسولوں کی. وصدق المرسلون, تمام رسولوں نے سچ کہا تھا کہ یہ دن آ کے رہے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس دن کا یقین عطا فرمائے. سورہ یاسین اگر روزانہ پڑھی جائے تو یہ باتیں تازہ ہوتی ہیں نا, کہ یہ دن آئے گا, قیامت کا دن آئے گا. ان کانت الا صیحتا واحدتا فاذا هم جميع لدینا محضرون, وہ تو ایک زوردار آواز ہوگی, چنگھاڑ ہوگی, زوردار آواز, اور وہ سارے کے سارے ایک ہی آواز کے تحت, فاذا هم جميع لدینا محضرون, سارے کے سارے ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے. اب سارے کے سارے حاضر کر دیے جائیں گے, اس پر ذرا غور کر لیجئے. انسان بعض اوقات سوچتا ہے کہ عرب عرب انسان ہوں گے, میرا حساب کتاب پتہ نہیں کہاں ہوگا, کیا ہوگا, کیسے ہوگا. شیطان ڈالتا بھی یہ بات ہے, پتہ نہیں کہیں سے کوئی حساب کتاب ہوگا بھی نہیں ہوگا. یہاں فرمایا سارے کے سارے ہماری جناب میں حاضر کر دیے جائیں گے, اور حاضر کرنے کے بعد کیا ہوگا. فلیوم لا تظلم نفس شیئا, آج کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون, اور تم بدلے میں وہی کچھ دیے جاؤ گے جو تم عمل کر کے لاؤ. بالکل کیٹاگوریکل بات کی جا رہی ہے کہ بدلے میں وہی کچھ دیے جاؤ گے جو عمل کر کے لاؤ. اب یہاں پر میں چاہوں گا دو تین باتیں آپ کے سامنے شیئر کر لوں. دیکھیے دنیا کی زندگی ہے کیا, کبھی تنہائی میں اس بات پر غور کیجئے گا, تجزیہ کیجئے گا, سنگولر پرسن انڈیویجولی اگر آپ غور کریں ایک زندگی کیا ہے. پیدائش بھی ہم اپنی دیکھتے ہیں, موت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, 50-60-60 سال کی زندگی نظر آتی ہے. سورہ حدید کی آیات مبارکہ کے حوالے سے ہم نے عرض کیا تھا, پانچ سٹیجز کا تذکرہ قرآن کرتا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ پانچ سٹیجز تو دیکھتے ہی ہیں نا, چھوٹا سا بچہ ہے, پھر تھوڑا سا بڑا ہوا ٹین ایجر میں چلا گیا, پھر جوان ہو گیا, پھر ادھیڑ عمر کا ہو گیا, بڑھاپا آ گیا. یہ تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو نا. اسی طرح کھیتی کی مثال دی, کھیتی پودا اگتا ہے پھر گرین ہوتا ہے پھر زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن سورہ حدید میں بھی بڑے اہم الفاظ آئے تھے, وَفِي آخرت عذاب شدید ومغفرت من اللہ ورضوان, آخرت میں یا تو شدید عذاب ہے تمہارے رب کی طرف سے یا بہت زبردست رضوان ہے, رضا ہے, مغفرت ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ تو پہلی بات جو ہم سب کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، خود سے نہیں آئے، بھیجے گئے ہیں۔ لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی مرضی سے آئے تھے نہ اپنی مرضی چلے، نہ انسان کا اپنا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں اس میں کہ کون کس کے گھر میں پیدا ہونا ہے، کون سا خاندان چاہیے، کون سے ماں باپ چاہیے، کس علاقے میں چاہیے، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی طرح اپنی مرضی یہاں پر بھی نہیں چلے گی کہ کتنے عرصے جینا ہے، جیسے جیسے موت کے قریب انسان جاتا ہے اور جینے کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو بہرحال پہلی بات جو ہم سب کے ذہن میں رہنی چاہیے، دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ۔ اچھا، اس آزمائشی وقفے کے حوالے سے ایک مثال سمجھیے۔ ایک عرصہ ہوا، پتہ نہیں پلے ہوتے نہیں ہوتے، تھیٹر جس کو کہا جاتا، تھیٹر ہوتے تھے انور مقصود کا اور پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ اس تھیٹر کی کیا خاص بات ہوتی ہے؟ تھیٹر کا ایک تھیم ہوتا ہے، جو میسج وہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے، ایک رائٹر ہوتا ہے، اسکرپٹ رائٹر لکھتا ہے جو کوئی میسج دے رہا ہے، ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے، ایک پروڈیوسر ہوتا ہے، اور کچھ کیریکٹرز ہوتے ہیں، کچھ کردار ہوتے ہیں جو تھیٹر پر آ کر، سٹیج پر آ کر ان کو پلے کرنا ہوتا۔ اب اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس مثال کو۔ جو ڈائریکٹر ہوتا ہے، پروڈیوسر ہوتا ہے، اسکرپٹ رائٹر ہوتے ہیں، وہ تینوں مل کر ایک کیریکٹر اسائن کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بادشاہ کسی کو بنانا ہے، تو بادشاہ سلامت جیسا کوئی بندہ ہونا چاہیے جو نظر بھی آئے بادشاہ ہو۔ پھر اس کو بادشاہ کا کردار دینا ہے تو اور کیا دینا ہوگا؟ اس کو لباس بھی بادشاہ کا ہونا چاہیے، اس کا تاج ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے۔ ایک کیریکٹر دیا جا رہا فقیر کا یا غلام کا، تو شکل بھی غلاموں جیسی ہو، اس کا لباس بھی غلاموں جیسا ہو، اس کے جو اسکرپٹ کے جو الفاظ ہوں گے وہ بھی غلاموں ہوں گے۔ اب یہ ساری چیزیں ہم سب جانتے ہیں، یہ ڈرامہ ہے، اور مزے کی بات یہ کہ سب جانتے ہیں پھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ٹی وی پر آنے والے ڈرامے، یہ بھی کیا ڈرامے ہی تو ہیں بیسیکلی، اور کیا ہے، بلکہ ڈرامہ کم، بے حیائی فحاشی زیادہ اس میں بڑھتی جا رہی ہے، اور نہ جانے کیا کیا فلسفے آ رہے ہیں، لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے، یہ جھوٹ ہے، گھنٹے گھنٹے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالا اس کو تو کتنا کنڈیم کیا جائے، وہ کنڈیم ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن میں جو مثال دے رہا تھا کہ ڈرامہ اسائن کیا جاتا ہے اور کریکٹر اسائن کیے جاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کو اسائن کیا تو ان کو لباس بھی دے دیا، اچھا اب ڈرامہ ختم ہو گیا، کریکٹر جو ہیں وہ سب نے اپنے آ کر پرفارمنس دی، اب آپ ریوارڈ دینا چاہتے ہیں۔ ریوارڈ کن بیسس پہ دیا جاتا؟ ریوارڈ پرفارمنس بیس ہوتا ہے یا کریکٹر بیس ہوتا؟ کریکٹر ہو سکتا ہے، بادشاہ سلامت کا کردار تھا بڑا زبردست، لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا بادشاہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیسے ہو، وہ پرفارم نہیں کر سکا صحیح طرح۔ لیکن جس کو غلام کا کردار دیا تھا یا فقیر کا کردار دیا تھا، اس نے بہترین پرفارم کیا، خاندانی فقیر لگ رہا تھا وہ۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ اس کا کریکٹر جو ہے، اس نے جو پرفارمنس دی ہے اس کی بنیاد پر ریوارڈ ملے گا۔ ریوارڈ پرفارمنس بیس ہوتا ہے، کریکٹر بیس نہیں ہوتا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب آئیے ذرا دنیا کی زندگی کو سمجھیے۔ اللہ پاک نے مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو شوہر بنایا، کسی کو بیوی بنا دیا، کسی کو ڈائریکٹر بنا دیا، کسی کو پرائم منسٹر بنا دیا، نہ جانے کیا کیا کیریکٹر ہیں جو کہ اللہ پاک نے اسائن کیے۔ ہر شخص کو اس کے کیریکٹر کے مطابق پرفارمنس دینی ہے۔ شوہر اگر بنایا گیا ہے، گھر کا سربراہ خاندان، جب وہ کہہ رہا ہوتا قبول ہے، اس وقت اس کو بتانا چاہیے کیا قبول کر رہے ہو۔ بہت سو کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا قبول کر رہے ہیں، بعد میں پتا چلتا اچھا اس کے یہ معنی تھے۔ تو قبول ہے کا مطلب یہ کہ یو آر ناؤ دا ہیڈ آف دا ہاؤس ہوم، اب آپ کو حلال روزی کمانی ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ادا کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کے یہ کرنا، تو پتا چلتا اچھا یہ معنی تھے۔ تو بہرحال شوہر ہونے کی حیثیت میں سربراہ خاندان کی ذمہ داریاں کیا ہیں پتا ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی، اب آپ باپ بن گئے، ماں بن گئے، تو ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا ذمہ داریاں دے کر اللہ پاک نے بھیجا، ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ پھر بینگ مسلم، مسلمان ہونے کی حیثیت میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، مسلمان ہیں۔ پھر اور آگے بڑھیے، بہت سارے کریکٹر ہیں، سب سے اہم ترین عرض کر دیتا ہوں، ہم امتی ہیں محمد کے علیہ الصلوۃ والسلام، اس پر فخر ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ کس نبی کی امتی ہیں؟ سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شک اس میں ہے کہ سارے نبیوں سے افضل ہیں؟ سارے نبیوں سے افضل ہیں تو ذمہ داری بھی افضل ہوگی نہیں ہوگی؟ جب ذمہ داری اللہ پاک نے عطا فرمائی اس امت کی ذمہ داری، کنتم خیر امتین اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کتنے امتی ہیں مسلمان جن کو اپنی یہ ذمہ داری پتہ ہے؟ اکثر و بیشتر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. تو بہرحال ہر شخص کو جو کریکٹر دیا اللہ پاک نے، کردار عطا فرمایا، اس کے مطابق اس کی ذمہ داریاں اسائن کی ہیں. اور اہم ترین ذمہ داری اس امت کے ہر فرد کی کیا ہے کہ دین سیکھے اور سکھائے. دین سیکھنا، سکھانا، قرآن پڑھنا، پڑھانا، قرآن کی تبلیغ کرنا، یہ امت کی ذمہ داری ہے، امت کے ہر امتی کی ذمہ داری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے وہ کلام جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا. گویا اس قرآن کی تبلیغ کرنا بنیادی طور پر ذمہ داری ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام. پھر آپ نے اپنی ذمہ داری میں امت کو شیئر کیا. آخری خطبہ اگر آپ کو یاد ہو، حضور نے فرمایا الا هل بلغتو، لوگوں گواہی دو میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں. جب تمام صحابہ نے گواہی دی قد بلغتا و ادیتا و نصحتا، آپ نے پہنچایا ہی نہیں، حق نصیحت ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. پھر حضور نے فرمایا تھا فل یبلغ الشاهد الغائب، جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں. وہ اب تمام انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا اب اس امت کی ذمہ داری ہے. اللہ پاک ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. فرد کی حیثیت میں، اجتماعیت کی حیثیت میں ہم سب کی کچھ ذمہ داری ہیں، اور انہی ذمہ داریوں سے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا. سوال جواب کے حوالے سے ایک آیت سنا دیتا ہوں آپ کو. سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے. آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا مجھے قرآن سناؤ. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں آپ کو قرآن سناؤ، آپ کو تو قرآن نازل ہوتا ہے. فرمایا مجھے دوسروں سے قرآن سننا اچھا لگتا ہے. اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا سورہ نساء، اور جب پہنچا آیت مبارکہ پر فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیسا ہوگا وہ دن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو آپ کی امت آپ کی قوم کے خلاف گواہ کے طور پر لائیں گے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے آیتیں پڑھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو آپ کی چہرے انور پر آنسو تاری تھے، پوری داڑھی آپ کے آنسوؤں سے تر تھی، اس احساس کے ساتھ کہ قیامت کے دن میں نے اپنی قوم اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی. خلاف گواہی کیا ہے؟ کہ جو پیغام مجھ تک پہنچا تھا وہ میں نے ان تک پہنچا دیا. ناؤ دے آر اکاؤنٹیبل، دے آر ریسپانسبل. تو یہ جس ذمہ داری کو سمجھیے اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے. آیت مبارکہ بتا رہی ہے فلیوم لا تظلم نفس شیئا، آج کے دن کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تم بدلے میں وہی کچھ کرو وہی کچھ دیے جاؤ گے جو تم عمل کیا کرتے تھے. اب مہلت عمر کتنی کہہ رہے گئی ہمارے پاس ہمیں نہیں پتا. اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لیں کتنا وقت گزر گیا. ایک ورکشاپ میں تھا، انہوں نے کہا اپنی عمر لکھی ہے، لکھ دی. پھر ایک جگہ کہنے لگے ذرا یہ بتائیے کتنی عمر چاہتے ہیں، کتنی چاہتے ہیں؟ سب نے 63 برس لکھی اکثر نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی. اس وقت میری عمر 40 سال تھی تو میں نے 40 سال لکھ دی. کہنے لگے آپ 63 میں سے 40 نکالیے، کتنے بچے؟ یہ بچے ہیں جو گزر گئے وہ تو گزر گئے، اچھے برے جیسے بھی گزرے آپ واپس نہیں آ سکتے. اچھے گزرے تو شکر ادا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جوانی اچھی گزر گئی، پاکیزہ زندگی گزاری، حرام خوری نہیں کی، حرام کاری نہیں کی، اللہ کے فضل سے اچھی گزر گئی تو شکر ادا کیجیے. اچھی نہیں گزری، خدا نہ خواستہ غفلت میں گزر گئی، نافرمانیوں میں گزر گئی، تو ابھی بھی موقع ہے، توبہ کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے. اور اللہ کا وعدہ ہے اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے پر ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، ہے ہی غفور الرحیم، بخشنے والا. تو ماضی کے گناہوں پر، نافرمانیوں پر، غفلت پر توبہ، استغفار، معافی یہ کی جا سکتی ہے روزانہ، ابھی بھی کی جا سکتی. لیکن جتنے رہ گئے 20 سال، 22 سال، 30 سال، 50 سال، اس کی فکر کیجئے، اور فکر کرنے کے حوالے سے اپنے آپ کو فارغ کیجئے دین کے لیے. دین سیکھنا، سکھانا، پڑھنا پڑھانا، قرآن پڑھنا پڑھانا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، امتی کی حیثیت میں ہماری ذمہ داری ہے. سب سے پہلے خود سیکھیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے محلے والوں کو، ایک ایک فرد کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. الحمدللہ اسی حوالے سے مسجد کی انتظامیہ نے کچھ انتظامات کیے ہیں. یہاں انشاءاللہ 3 دن ہفتے میں تعلیم بالغان کا سلسلہ پہلے بھی ہوتا رہا، دوبارہ ریوائیو کیا جا رہا ہے، جس میں سب سے پہلے بنیادی چیز قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا تجوید کے ساتھ، ورتل القرآن ترتیلا، اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے انشاءاللہ. تو کوشش کریں خود بھی آئیں، رات کے وقت عشاء کے بعد یہ پروگرام ہوگا، فارغ کریں اپنے آپ کو ہفتے میں 3 دن، تفصیلات معلوم کر لیجئے. صحیح طور پر تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا فرض ہے، لازم ہے. اس کے لیے زندگی میں نہیں پڑھ سکے کوئی بات نہیں، اب موقع مل رہا ہے، اس کے لیے کوشش کیجئے. امام مسجد ہیں، قاری صاحب ہیں، ان کے پاس بیٹھیے فجر کے بعد، عشاء کے بعد، جو موقع ہو. اگر ترتیب کے ساتھ کہیں کلاس ہو رہی ہے تو صحیح تجوید کے جو قواعد ہوتے ہیں وہ پڑھائے جائیں گے انشاءاللہ، ہفتے میں 3 دن اسی مسجد میں ہو رہا ہے. اور آگے بڑھیے، صرف قرآن حکیم تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے تو نہیں آیا، قرآن حکیم کو سیکھنا، اس کے مفاہیم کو، اس کے مضامین کو سیکھنا، اس کے لیے عربی گرامر سیکھنا، اللہ کرے ہمیں اتنی دروان آ جائے. انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو اس لیے عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو، قرآن کو براہ راست سمجھو. تو اتنی عربی زبان، عربی گرامر خاص طور پر ہمیں آئے کہ جب ہم نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے ہوں، تراویح میں پڑھ رہے ہوں، دعائیں کر رہے ہوں، تو ہمیں براہ راست کو لطف انداز ہو، لطف مل رہا ہو، کوئی لذت حاصل ہو اللہ پاک سے، اللہ پاک سے لو لگانے کی. اس کے لیے بھی انشاءاللہ گرامر وغیرہ کے لیے بھی ترتیب بنائی جائے گی. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک قیامت کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور موت کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کے وقت آسانیاں فرما دیں، اور کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.